راجہ بھائی میں نماز کا معمول یہ تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا. راجہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے، بعض اوقات دن میں دو بار قرآن پڑھ لیا کرتے. اولیاء اکرام کی غلامی اس بات میں ہے کہ ان کے نقش نظر پر چلا جائے، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. یہ کیسی غلامی! اور یاد رہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہوتا ہے، مگر وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. دل نہیں جلتا کہ ہمارے مسلمان بھائی، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی، ان کو غسل کرنا نہیں آتا. ہم میں سے کس کس کو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض اور غسل صحیح طریقے سے کرنا آتا، ہم کیسی زندگی گزار رہے
ہیں؟ بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے نہ دیا.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
رجب عبادت کے بیج بونے کا، شعبان ان بیجوں پر اشکوں سے آبیاری کرنے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. یہاں چونکہ فصل کا کام کرنے والے زمیندار اسلامی بھائی موجود ہوں گے، تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فصل وہی کاٹ سکتا ہے جو بیج بھی بوئے، پھر اسی پر پانی بھی ڈالے، اس فصل کا خیال بھی رکھے، پھر جا کر فصل ملنی ہے. بغیر بیج ڈالے تو فصل نہیں ملتی، پھر اس پر بغیر پانی ڈالے بھی فصل نہیں کاٹی جا سکتی. تو اگر رحمت کی فصل رمضان میں کاٹنی ہے تو رجب میں عبادت کا بیج بونا ہے، شعبان میں آنسوؤں سے ان بیجوں پر پانی ڈالنا ہے، انشاءاللہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کاٹ سکے گی. اگر عبادتوں سے دوری ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے اور نماز وغیرہ پڑھنے سے دوری ہو گئی ہے، دوبارہ آ جاؤ، کنیکشن مضبوط کر لو، رابطہ مضبوط کر لو، اور اس مہینے کی برکت سے اپنا دل عبادتوں میں لگانا شروع کر دیجیے. اس مہینے میں ایک اور بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے اس اجتماع میں اسی عظیم ہستی کے کچھ واقعات اور انشاءاللہ عزوجل کچھ بڑی پیاری باتیں ان کے بارے میں سنیں گے. منقول ہے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 15 سال تھی، اور 15 سال کی عمر میں اس کے والد گرامی کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا. وراثت پہ ایک باغ اور ایک پن چکی اسے ملی، اسی باغ کو اسی پن چکی کو اس نے ذریعہ معاش بنایا، خود باغ کی نگہبانی بھی کرتا، اس پودوں کو پانی بھی دیتا. ایک روز وہ نوجوان اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا کہ اس نے اس دور کے ایک مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی کو دیکھا کہ وہ اس کے باغ میں داخل ہو رہے ہیں. بڑا نام، اللہ کے نیک ولی، جو ہی اس نوجوان کی نظر اس اللہ کے نیک بندے پر پڑی، بزرگ پر پڑی، اپنا سارا کام کاج چھوڑا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بزرگ کے پاس آ گئے. درخت کے سائے میں انہیں بچھایا، تازہ انگوروں کا ایک خوشہ نکالا، بزرگ کو بڑی محبت سے پیش کیا، اور دو زانوں ہو کر بزرگوں کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کے نیک بندے نے جب اس نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، بزرگوں کی یہ تعلیم دیکھی تو اب اس نوکر بزرگ نے اپنے جھولی میں سے ایک جو ہے کھلی کا ٹکڑا نکالا, اسے چبایا اور اس نوجوان سے کہا کہ کھا لو. ابھی اس نوجوان نے منہ میں ٹکڑا ہی ڈالا تھا, حلق سے اتارا, اس کے دل کی کیفیت بدل گئی. دل کی دنیا جو ہے وہ زیر و زبر ہو گئی, دنیا سے دل اجاڑ ہو گیا. اپنا باغ پنچکی سارا ساز و سامان اس نوجوان نے بیچا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا اور حصول علم کے لیے راہ خدا کے وہ مسافر بن گئے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آپ جاننا چاہیں گے کہ 15 سال کی عمر میں بزرگوں کی اتنی ادب و احترام کے ساتھ خدمت کرنے والا اور پھر اللہ کے نیک بندے کی نگاہ پڑنے پر جس کے دل کی دنیا بدل گئی, وہ نوجوان کون تھا؟ کوئی اور نہیں, وہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی ذات والا سوار ہے. نوجوانی کے عالم میں آپ نے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کی, رب عز و جل نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا میں, دنیا کے کونے کونے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چاہنے والے, خواجہ خواجگان کو یاد کرنے والے, ان کا نام ادب سے لینے والے, جنہوں نے بزرگوں کا ادب کیا, اللہ نے ان کا ادب دلوں میں ڈال دیا. آج وہ شخصیت آج اپنے مزار میں ہے, مگر تقریباً 800 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے, مگر ایسا لگتا ہے کہ آج بھی دنیا کے کروڑوں دلوں پر ان کی حکومت ہے. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, چھٹی چھٹی کہی جاتی ہے تو آج ہم انہی کی مناسبت سے ان کا کچھ تذکرہ ایسا ہے اس نیت سے بھی سنتے ہیں. یاد رہے, بزرگ فرماتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے, جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے ذکر خیر کی برکت سے ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے میرے نیچے پیارے اسلامی بھائیوں, سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن پنجری علیہ رحمت اللہ الولی کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر جب آپ مدینہ منورہ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دربار میں حاضری دی تو دربار رسالت سے یہ سعادت ملی, یہ بشارت ملی, اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے, تو ہمارے دین کا مددگار ہے, تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی, اجمیر جا, تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. یاد رہے, خواجہ غریب نواز اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے, بلکہ میں بڑی جس کو کہتے ہیں نا باریک بات کہنے جا رہا ہوں, ذرا غور سے سمجھیے گا. آپ جس بھی مزار پہ چلے جائیں, جس بھی مزار پہ جائیں, عموماً سندھ کے مزار دیکھ لیں, آپ کے بلوچستان میں مزارات ہوں گے, آپ جس بھی مزار پہ جائیں وہ معلوم کریں کہ یہ بزرگ جو ہے پیدا کہاں ہوئے تھے. اب داتا گنج اور سلی اجمیری کے مزار پہ جائیں تو آپ لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, کوئی ایران سے آئے ہیں, کوئی عراق سے آئے ہیں, کوئی عرب شریف سے آئے ہیں, دنیا کے کونے کونے سے وہ بزرگ اپنا وطن چھوڑ کر, اپنے ملک کو چھوڑ کر نکلے اور آج کسی اور ملک کسی اور وطن میں جا کر ان کا مزار بن گیا. تو پتا چلا اللہ والوں نے دین پھیلانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہے. پیدا ماں ہم کیا کرتے, عموماً ہماری جہاں پیدائش وہیں ہماری موت ہو جائے, کیونکہ ہم نے کہیں نہیں جانا, ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے شہر میں اپنے وطن میں رہنا ہے. مگر اللہ والوں نے سفر کیا, اپنا گھر چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, اپنی فیملی چھوڑی اور دنیا بھر میں اسلام کو پہنچایا. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جب مدینہ شریف جائیے نا, جنت البقیع, یہ مدینہ منورہ کا بڑا مبارک قبرستان ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں کتنے صحابہ مدفون ہیں؟ 10,000 کم و بیش, 10,000 صحابہ کے مزارات وہاں پر ہیں. مگر میرے آقا کے صحابہ کتنے تھے؟ آخری حج کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حج دیا, 1,24,000 صحابہ تھے. تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے 10,000 جنت البقیع میں, باقی کہاں ہیں؟ تو پتا چلا باقی صحابہ نے پیارے آقا کی قربت کو چھوڑا, مدینہ طیبہ کو بھی چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا؟ کہ ساری دنیا میں جا کر دین کا پرچم سر بلند کرے. مگر آج ہم ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر بھی دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے, اور شہر سے باہر نکلتے بھی نہیں ہیں. دعوت اسلامی والے ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ چلو 3 دن کے قافلے میں, چلو 12 دن کے لیے, چلو 30 دن کے لیے اس قافلے میں سفر کر کے ہمیں اپنی بھی اصلاح کا موقع ملتا ہے, اور جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دینے کا موقع بھی ملتا ہے. بہرحال خواجہ غریب نواز کی قسمت پر ہماری جان قربان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اجمیر جاؤ. اب آقا کا حکم تھا, آقا کا عاشق کیسے نہ مانتا. خواجہ غریب نواز اب اجمیر پہنچے, جب اجمیر پہنچے تو وہاں جیسی کوششیں شروع کی تو لوگ جھوک در جھوک مسلمان ہونے لگے, آپ کا پیغام پھیلنے لگا. اب جو وہاں کا جو کافر راجہ تھا نام تھا پرتھوی راج چوہان, اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہوا, یہ کفر کی وادی میں یہ کون آیا اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر. تو اب اس نے اپنے یہاں کے بڑے خطرناک جادوگر اجے پال جوگی کو بلایا کہ کچھ کرو, کسی طرح اس کا کوئی توڑ نکالو, ورنہ تو لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے. اب اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب کی خدمت میں پہنچا. اب مسلمان بڑے مسترب ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بڑا خطرناک جادوگر ہے. جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ نئے نئے اسلام لانے والے بڑے پریشان ہیں, آپ نے ایک حصار بنایا, مسلمانوں کی گرد ایک حصار بنایا اور فرمایا کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہیں نکلے گا. اور اب اس کے بعد جادوگروں نے اب جادو کے زور سے پانی آگ اور پتھر پر بارا شروع کیے, مگر خواجہ صاحب نے جو حصار کھینچا تھا وہ اس حصار کے قریب آ کر ان کا جادو بیکار ہو جاتا. اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ اترے اور خواجہ صاحب اور مسلمان اس کے لپکنے لگے, مگر وہ ہزاروں سانپ بھی خواجہ صاحب نے جو حصار بنایا تھا اس کے قریب آتے وہاں آ کر مر گئے. اب اجے پال جوگی نے دیکھا کہ سارے چیلے چپاٹے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. اب اس نے اپنا خطرناک وار لگایا. اس نے کیا کیا, اس نے ہردی کے چمڑے بالوں والا ایک مر چھالا, ایک سمجھ لیجیے قالین سمجھ لیں, ایک چمڑا سمجھ لیں, اس پر ہوا میں اچھالا اور خود کود کر اس پر بیٹھ گیا اور یکدم بلند ہو گیا. اب مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اوپر جا کر اب یہ کیا آفت برپا کرے گا, ہوا میں اڑنے لگا. سبحان اللہ, اللہ کے ولی کی شان دیکھو. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے خود کچھ نہ کیا, اپنی چپل مبارک کو, اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا. خواجہ صاحب کی جو چپل ہیں وہ اڑنا شروع ہوتے ہیں اور اس اجے پال جو بڑا جادوگر ہے اس کے سر پر جا کر تڑا تڑ پڑنے لگا, اور وہ چپل وہ نالین اس کے اوپر پہنچ کر اس کو ایسی ضربیں لگائیں, ہر ضرب پر وہ نیچے اترنے لگا, یہاں تک کہ عاجز ہو کر زمین پر آیا, خواجہ صاحب کے قدموں میں گرا اور سچے دل سے توبہ کی اور وہ اجے پال بھی مسلمان ہو گیا. اب اسلام تو اس کو لے آئے لیکن اللہ کے ولی کا دامن تھامانا. خواجہ صاحب نے اس کا نام عبداللہ رکھ لیا اور وہ خواجہ غریب نواز کی نگاہ فیض اثر سے عبداللہ بیابانی کے نام سے اللہ کا ایک ولی بن گیا. یعنی وہ اجے پال جوگی جو تھا جب اسلام لایا تو نگاہ ولی میں وہ اتاثیر ہوئی کہ اس کی تقدیر بدلی. جبھی تو شاعر لکھتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں نے دیکھی پیارے اسلامی بھائیوں, خواجہ صاحب کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب واقعہ, اور آپ کو بڑا جس کو کہتے نا کہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. گئے تو دین پھیلانے تھے مگر غیر مسلموں نے آپ کو بڑا ہے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی, آپ پر بڑے جناب مظالم ڈالنے کی کوشش کی. اب ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جب اجمیر آئے تو ایک پیپل کے درخت کے نیچے خواجہ صاحب بیٹھ گئے اپنے رفقا کے ساتھ. تھوڑی دیر ہوئی تو کافر جو راجا تھا پرتھوی راج چوہان, اس کے سپاہی آئے اور کہا کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں, یہ جگہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. خواجہ صاحب پر روب جاڑا, بے ادبی کی. تو اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کہا, اچھا ٹھیک ہے ہم یہاں سے جاتے ہیں, اب تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے. یہ کہہ کے خواجہ صاحب چلے گئے. اب جب اونٹ آئے اور آ کر بیٹھے, صبح جب اونٹ کے ساربان آ کر اونٹوں کو اٹھاتے ہیں تو ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا. بڑی کوشش کی, ایک اونٹ نہ اٹھا. اب پریشان ہوا کیا, اور جب غور کیا تو پتا چلا کہ خواجہ صاحب نے جملہ کر کہا تھا, ہم نے بے ادبی کی تھی کہ اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے. اب وہ بیٹھے ہی رہ گئے. اب وہ سارے لوگ آئے اور معافی مانگی کہ حضور معاف کر دیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب آ گئے تو اب وہ اونٹ کھڑے ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ کرامتوں کا ظہور اولیاء کرام سے ہوتا رہتا ہے اور خواجہ صاحب کی کرامتیں ہوتی گئیں. لوگ ایمان لاتے گئے, وہ تکلیف پہنچاتے گئے. آپ دیکھیں کہیں بھی خواجہ صاحب نے ظلم نہیں کیا, ظلم سہتے گئے مگر لوگ متاثر ہوتے گئے. اب ایک اور معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا کہ خواجہ صاحب کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر, یہ ایک تالاب ہے, وہاں گئے پانی پینے. اب کافروں نے شور مچا دیا, غیر مسلم بولے کہ مسلمان آ گئے ہیں, ہمارا تالاب ناپاک کر دیں گے. اب خواجہ صاحب کے مریدین کو واپس لوٹا دیا اور کہا کہ ہم آپ کو جو ہے پانی نہیں پینے دیں گے, تم ہمارے جو ہے وہ پانی کو ناپاک کر رہے ہو. مسلمان ہمارے پانی کے ہاتھ ڈالیں گے, وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. خواجہ صاحب نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک برتن یہ لے جاؤ اور اس میں پانی بھر کے لے آؤ. تو اب وہ شخص برتن لے کر گیا اور کہا کہ صرف ایک برتن پانی بھرنے دو. کہا ٹھیک ہے چلے, ایک برتن بھرنے کی اجازت ہے. ایک چھاگل تھی, ایک برتن تھا, خواجہ صاحب نے بھیجا تھا. انا ساگر یہ زبردست اس کو کہے کہ تالاب تھا, مگر خواجہ صاحب کے خادم نے جو ہی وہ چھاگل تالاب میں ڈالا وہ پورا کا پورا تالاب اس چھاگل کے اندر آ گیا, پورا پانی میرے برتن میں آ گیا. اب وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا, اب پانی نہ ملا, لوگ پانی کو ترسے, جانور پانی کو ترسے. اب لوگ پریشان ہو کر خواجہ صاحب کے دربار میں آئے کہ معاف کر دیں, بے ادبی ہو گئی, ہم آپ کو نہیں روکیں گے پانی سے مگر ہمارا پانی تو واپس کر دیں. سبحان اللہ, اللہ کے ولیوں میں طاقت دیکھو. شاعر لکھتا ہے نا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. خواجہ صاحب نے اب اپنے خادم کو حکم دیا جاؤ اس چھاگل کو, اس برتن کو تالاب میں واپس جا کے اڈیل دو. اب جناب وہ خادم نے حکم کی تعمیر کی, جیسے ہی وہ جو چھاگل تھا وہ برتن جو تھا اس تالاب میں اڈیلا, پورا تالاب پھر بھر گیا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی, آج 800 سال کم و بیش ہو گئے ہیں, انا ساگر آج بھی موجود ہے, آج بھی جنگل بھرا رہتا ہے اور لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں تو اکڑ حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا تالاب جو ہے جس کو دور سے دیکھیں تو دریا کا منظر پیش کرتا ہے, مگر وہ ایک برتن میں آ گیا. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی کرامتوں کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہے اولیاء اللہ کی, آپ کے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے, جب نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے اسے قبر میں اتارا, سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تدفین کے بعد بہت تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر خواجہ غریب نواز اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے. یکدم خواجہ صاحب غمگین ہو گئے. اس کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور اب آپ کچھ مطمئن ہوئے. میں نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے, خواجہ صاحب نے فرمایا میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے تھے, میں پریشان ہو گیا. اتنے میں میرے مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے سفارش کی اور فرمایا اے فرشتوں یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے, اس کو چھوڑ دو. فرشتے کہنے لگے یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا, حضور اس نے بڑے گناہ کیے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے ندا آئی, اے فرشتوں ہم نے عثمان ہروانی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائی, اللہ والوں کی نسبت یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. ہمیں ہمیشہ اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دینا چاہیے کہ ہم گندے ہیں, ہم برے ہیں, ہم گناہ گار ہیں, تو کیا ہوا ہماری نسبت بڑی اچھی ہوا کرتی ہے. تو اللہ والوں کا صدقہ بندے کو ضرور ملا کرتا ہے. اور سبحان اللہ, خواجہ غریب نواز خود ایک عظیم ہستی کی بڑی تعظیم کیا کرتے, اور وہ ہستی کون ہے؟ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد معلہ میں ایک اعلان فرمایا, میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری ابھی جوانی کے دنوں میں تھے اور ملک خراسان کے دامن قوم عبادت کیا کرتے تھے. بغداد میں غوث پاک نے اعلان کیا اور غریب نواز نے اپنا سر جھکایا، اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک جا پہنچا اور فرمایا، یا غوث پاک بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ تو یہ ایک تو غوث پاک کا بغداد سے فرمان دینا، خراسان میں خواجہ غریب نواز کا سن لینا، آج میں اور آپ موبائل فون سے بات کرتے ہیں نا، اللہ والوں کی آواز دنیا میں یوں پہنچ جایا کرتی۔ بہرحال، اور دوسری بات کہ اللہ والے اللہ والوں کا ادب کیا کرتے، غوث پاک کی شان کس قدر نرالی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ مرید بننے کے کتنے فوائد ہیں، اور سبحان اللہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرید ہے اس کے تو والے ہی نیارے ہیں، کیونکہ پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کے بارے میں ہمارا یہ پختہ ذہن ہونا چاہیے کہ ان سے نسبت حاصل کریں، اور غوث پاک کی تو کیا شان ہے کہ ان کے مرید کو مرنے سے پہلے توبہ پر توبہ ملتا ہے، تو ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ میں مشورہ دوں گا، اگر میرا کوئی بھائی ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہے، مدنی چینل کا کوئی ناظر اگر مجھے سن رہا ہے اور اگر ابھی تک کسی ولی کامل سے اپنی نسبت کو نہیں جوڑا، تو نسبت کو ضرور جوڑ لیجیے کہ اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتوں کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو سولی پر بے گناہ چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائے۔ اب ماں بچاری، بیٹا مر جائے تو ماں تو اس کی جان نکل جاتی ہے نا، وہ دکھیائی ماں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئی اور فریاد کی کہ میرا سہارا چھن گیا ہے، میرا گھر اجڑ گیا ہے، حضور کرم کیجئے، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور ظالم حکمران نے میرے بیٹے کو بغیر کسی قصور کے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آئے اور فرمایا، مجھے اپنی بیٹے کی لاش کے پاس لے چلو۔ خواجہ غریب نواز اس بیٹے کی لاش کی طرف آئے، فرمان کا حکم کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اے مقتول، اگر حاکم وقت تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے۔ اے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو رب کسی کو زندگی دے سکتا ہے، یہ اللہ کے ولی نے کیسے کام کر دکھایا۔ اے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نیک بندوں کو خود عطا فرمایا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے یہ بات ثابت ہے۔ سنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، سنیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، ترجمہ کنزل ایمان، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ جسے یہ توفیق دے، اللہ جسے یہ پاور دے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پہ ذہن میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جب بھی کوئی ولی مدد کرے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھیے گا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ جب بھی کوئی ولی کسی کی مدد کرتا ہے، جب بھی کوئی صحابی کسی کی مدد کرے، جب بھی کوئی نبی کسی کی مدد کرے، ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، یہ تقسیم فرماتے ہیں۔ کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ اللہ کا ولی صحابی نبی اپنے طور پہ بغیر رب کے لیے کسی کی مدد کر سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں، اللہ سے لے کر اللہ کی مدد سے کرتے ہیں، اور اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ فرق اگر کر لیں گے تو پھر ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ بہرحال، خواجہ خاندان خواجہ غریب نواز کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ، اور وہ واقعہ کیا ہے، ایک بار آپ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضر ہوا، زمانے کا بادشاہ ہے، مگر بادشاہ بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں فقیر بن کر حاضر ہو گئے۔ اصل بادشاہ تو وہ ہے نا کہ جن دنیا کی سیٹ ہوتی ہے یہ تو چند مہینوں چند سالوں کی ہوتی ہے، مگر جو ولایت کا مرتبہ ہوتا ہے وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت رہتی ہے. بہرحال خواجہ صاحب کے مزار پر اورنگزیب عالمگیر حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ احاطے میں ایک فقیر صدا لگا رہا ہے پر اندھا ہے. وہ دعا کیا کر رہا ہے, مجھے آنکھیں مل جائیں یا اللہ, خواجہ صاحب کے سب کی آنکھیں مل جائیں. اورنگزیب عالمگیر نے اس فقیر سے پوچھا, بابا کتنا عرصہ ہوا تمہیں آنکھیں مانگتے ہوئے؟ فقیر کہتا, برسوں گزر گئے, مزار پہ بیٹھا ہوں, برسوں گزر گئے, آنکھیں نہیں ملی. اورنگزیب عالمگیر نے کیا کہا کہ میں ابھی مزار پر حاضری لے کر واپس آتا ہوں, اگر تمہاری آنکھیں آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں قتل کروا دوں گا. اب وہ فقیر پریشان, اور وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے جو کہنا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اب جب بادشاہ اندر گیا تو گڑ گڑا کر رو رو کر, یا اللہ خواجہ صاحب کے صدقے آنکھیں دے دے ورنہ جانی جانی ہے. اب بڑا رویا, بڑا گر گرایا. تھوڑی دیر کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر واپس آیا تو اس فقیر کی آنکھیں روشن ہو چکی. اب وہ فقیر کہتا ہے کہ حضور آپ کی برکت سے یہ آنکھیں آ گئی. اورنگزیب عالمگیر نے بڑی زبردست بات کہی, کہا اب تک جو تم دعا مانگ رہے تھے وہ بے توجہی سے مانگ رہے تھے, حاضر دلی سے نہیں مانگ رہے تھے. اب جو میں نے کہا کہ اب واپس آؤں گا, آنکھ نہ آئی تو جان نہیں لوں گا, اب تم نے جو دعا مانگی وہ دل سے مانگی, اور دل سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. ہم نے کئی دعائیں ایسی ہیں جو سالوں سے مانگ رہے ہیں, لیکن کیسے مانگ رہے ہیں ذرا غور کیجئے. دعا جو ہے نا وہ اللہ سے گفتگو ہے, اور رب سے گفتگو کرتے وقت ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے ذرا غور کریں. آپ کا چھوٹا بچہ آپ سے بات کرے, اس کا دھیان کہیں اور ہو, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے نا, یار بات مجھ سے کر رہے ہو, دھیان کہیں اور ہے, مجھ سے بات کرو نا. لیکن جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, رب سے دعا مانگتے, ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے, دھیان کہیں اور, دماغ کہیں اور, نگاہیں کہیں اور. کیا بادشاہ کے دربار میں کس طرح مانگا جاتا ہے؟ دعا مانگیے مگر دل سے مانگیے, گر گڑا کر مانگیے, روتے روتے مانگیے, پھر دیکھیں وہ کریم کیسے عطا فرماتا. اور دعا کے آداب میں احسن الدعاء آداب دعا جو مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان نے یہ کتاب لکھی, اور آپ کے صاحبزادے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس کا حاشیہ لکھا, اس پہ جو دعا کے آداب لکھے ہیں میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس پہ تو ایسی برکتیں لکھی ہیں کہ بندہ دعا مانگتا چلا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگتر نہیں ہے, یعنی دعا اللہ کو اتنی پسند. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. بندہ مانگے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار دعا تو مانگتا ہوں قبول ہوتی نہیں. تو یاد رکھیں کہ دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. دعا مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, دعا مانگتی رہنا چاہیے, اللہ کو بڑی پسند ہے. حدیث سے بات کیا آتا ہے کہ دعا جو ہے تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی, یا تو اس کا اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا دنیا میں سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے, اسے بیٹا مل جاتا ہے, یا تو یہ ہو جائے, یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا فرمایا اس کے لیے آخرت میں اس کا ثواب جمع کر دیا جاتا ہے. جب بندہ آخرت میں جا کر وہ ثواب دیکھے گا جو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے اسے ملے گا, تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری دعا قبول ہی نہ ہو. اتنا ثواب, اتنی نعمتیں آخرت میں جمع ہوئی, تو دعا مانگی جاؤ. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے بعض اوقات یہ دعا اس کے اوپر آنے والی بلا کو ٹال دیتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا یا اللہ میری روزی میں برکت دے دے, اور آپ دیکھ رہے ہیں دکان پہ کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے, وہی کاروبار ہے, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری دکان پر آگ لگنے والی تھی, اللہ نے اس دعا کی برکت سے وہ آگ والی جو آفت کی وہ ٹال دی. تو زیادہ بڑا کرم ہو گیا نا. ہم کہتے یا اللہ مجھے صحت دے دے, اب میں دیکھ رہا ہوں میرا بخار کم نہیں ہو رہا, لیکن کیا معلوم میں نے باہر جانا تھا میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا. دعا کی برکت سے رب نے وہ ایکسیڈنٹ کی بلا کو ٹال دیا. ادعونی استجب لکم، قرآن میں رب فرماتا ہے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو دعا مانگی جائیں مگر دل سے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے ایسے مانگے. آج اگر کسی منسٹر کے پاس جاتے ہو، کسی وزیر کے پاس جاتے ہو، کیسے تیار ہو کر جاتے ہو؟ کتنا کانشیس، کتنا ہوشیار، کتنا ذہن لگا کر جاتے ہو کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں؟ اس کے پاس جائیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اپنی فائل پیش کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر کان لگا رکھتے ہیں. دنیا والے کے پاس جاؤ تو اتنا دھیان، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو دھیان ہی کہیں اور ہے. پھر کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، ارے کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے. کہ میرے دربار میں آنے کا یہ طریقہ ہے، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی مسجد جائیں، مسجد کا بھی یہی حق معاملہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. کسی دعوت میں جاؤ تو تیار ہو کر لباس تبدیل کر کے عطر لگا کر جاتے ہیں، اور مسجد میں جائیں تو جیسے منہ آیا اٹھا کے چلے گئے. جسم سے بدبو آ رہی ہے، لباس سے بدبو آ رہی ہے. دنیا داروں کے گھر پہ جاؤ تیار ہو کر، اور اللہ کے گھر پہ جاؤ اس کا کوئی احترام نہیں. تو خدا را یہ بے ادبی نہ کرے، مسجد میں جائے تو مسجد کا ادب بجانا ہے، دعا مانگے تو یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین، سب سے بڑا دینے والا جو سب کا خالق ہے، میں اس کے دربار میں حاضر ہوں. پھر دل سے دعا مانگے، دیکھیں وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے، کیسی آپ پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی بات ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کا ایک اور وصف تھا، اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب کے چاہنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین سنیے، خواجہ غریب نواز کا معمول یہ تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا پڑھواتے. اب بتائیے، لوگ کہتے ہیں میں خواجہ صاحب کا چاہنے والا، میں تو خواجہ صاحب کی چھٹی کرتا ہوں، اولیاء اکرام کا غلام ہوں. اولیاء اکرام کی غلامی اس بات میں ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلا جائے، وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑے، اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑے نہ فجر پڑے. یہ کیسی غلامی ہے؟ میں میرے پیچھے اس کا بھی پڑھوں، خواجہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے، بعض اوقات دن میں دو بار قرآن پڑھ لیا کرتے، روزانہ دو قرآن. اور آپ کے بارے میں آتا کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تو قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھتے تھے. میں خواجہ صاحب کے چاہنے والوں، اے اولیاء اکرام کو ماننے والوں، آج نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج وقت پابندی سے نماز کے لیے. نماز دین کا سطور ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے روزی کا برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نماز ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی کھٹک ہے. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، نمازی اتنا خوش نصیب ہے کہ بروز قیامت اس کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. اور یاد رہے، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اے میرے اللہ، یار میں رہنے والوں، آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوگا، میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہوگا، مگر وہ کتنا بد نصیب ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. خدا را نماز میں سستی نہ کرو، سارا دن گھومنے پھرنے میں ٹائم نکال دیتے ہیں، نماز کے وقت سستی ہونے لگ جاتی ہے، ایسا نہ کریں. نیت چڑھیں اب آج سے اپنے رب سے ناطا مضبوط کرتے ہوئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں ایسا گانا لگائے کہ شیطان یہاں سے بھوک بھاگ جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے. خواجہ صاحب کا کیا طریقہ تھا؟ روزانہ دو قرآن ختم کرنا. ہمارا تو پورا سال گزر جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہو جاتا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، دل نہیں چلتا کہ ہمارے مسلمان بھائی، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی، ان کو غسل کرنا نہیں آتا، انہیں تلاوت قرآن صحیح کرنا نہیں آتی. میں ہاتھ یہاں نہیں اٹھواؤں گا، یہاں یقیناً سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، یہاں میرا اللہ یار کی پرسنالٹیز کو بلوایا گیا ہوگا، بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بزنس مین آئے ہوں گے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، مگر اپنے دل پر خود ہاتھ رکھ کے پوچھ لو کہ ہم میں سے کس کس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا، ہم میں سے کس کس کو نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض اور غسل صحیح طریقے سے کرنا آتا. ہمیں جنازے کو غسل دینا نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. یا
یا ایسے بچے چھوڑ کر ہم مرنا چاہتے ہیں؟ یاد ہوتا کیا ہے کہ جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیٹا باہر کھڑا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بیٹا آپ آئیے اپنے والد کو غسل دیجیے, تو بیٹا کہتا ہے مجھے غسل دینا میت کو نہیں آتا, مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. حالانکہ والد کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھا ہے, مگر کیا میں نے اور آپ نے ایسے بچے تیار کر لیے؟ ہمارے بچوں کو تو کمپیوٹر چلانا آتا ہے, موبائل چلانا آتا ہے, ہمارے بچے بہترین جناب دنیا بھر کے سافٹ ویئر میں آتے ہیں, کرکٹر فٹ بالر کے نام آتے ہیں, نہ ہمیں نہ ہمارے بچوں کو صحابہ کے بارے میں کچھ پتا ہے, نہ انبیاء کے بارے میں کچھ پتا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, خدا را اپنی بھی اسلام کی فکر کیجئے, اپنے بچوں کی اسلام کی بھی فکر کیجئے. اور ان علاقوں میں ایک اور بڑی وبا جو پائی جاتی ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے عرض کروں, اور وہ وبا یہ ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں بڑی دشمنیاں رکھی جاتی ہیں, خاندانی دشمنیاں, قبائلی دشمنیاں, چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا اور ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں, غور سے سنیے اور اپنے دل پر خود ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. آج آپ کی مرضی ہے, آپ معاف نہ کریں, آپ بدلہ لیں, آپ کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں, میں اس خاندان والے سے بات نہیں کروں گا, میں اپنے گھر والوں سے, اپنی فیملی والوں سے, اپنے دوستوں سے رشتہ ہی نہیں رکھوں گا, میں جب موقع ملے گا ان سے بدلہ ضرور لوں گا. اے اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے بدلہ رکھنے والوں, اے معاف نہ کرنے والوں, اگر قیامت کے دن رب نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں؟ ہم تو جی اس لیے رہے ہیں, ہمارے اعمال میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنے اعمال سے بخشے جائیں گے, جس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ہوگا وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ وہ رحمان وہ رحیم اس پر رحمت فرمائے گا. خدا را اللہ کے بندوں پر رحم کرو, بڑی پیاری روایت ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. تو معاف کیجئے, دشمنیاں نہ رکھیے. آپ نے سوچا ہوا ہوگا, ناتا توڑا ہوا ہوگا, مگر آج اس اجتماع میں آئے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے. جس جس سے ناتا توڑا ہے, اگر کسی رشتہ دار سے, اگر کسی دوست سے, اگر کسی مسلمان سے دشمنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو. کب تک نفرت کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ اسلام محبت کا درس دیتا ہے, پیار اور محبت سے جیئے. اللہ والے, اللہ کے نیک بندے یہ تو اپنے جان کے پیاسوں کو معاف کر دیتے. جس آقا کے آپ غلام ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کے پیاسوں کو معاف کیا, آپ بھی معاف کیجئے. کبھی لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑے, یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم معاف کریں, ہم درگزر کریں. ایک اور بڑی پیاری حدیث کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ ہے جو اپنے غصے کے عالم میں اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ پریاس کو رب کے عذاب سے بچانا ہے تو اپنے غصے کو پی جائیے, اپنے غصے کو روک لیجئے, کیونکہ پہلوانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں, بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اپنے آپ پر قابو رکھنا سیکھیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنی ہیں. دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے, ساری دنیا میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے, تاکہ نہ صرف میرا اللہ یار, نہ صرف بلوچستان, بلکہ دنیا بھر میں سنتوں کا یہ پیغام پھیلتا چلا جائے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں. ماشاءاللہ میرا اللہ یار میں فیضان مدینہ بھی موجود ہے, فیضان مدینہ میں سنتوں کے بڑے اجتماع میں شرکت کریں. اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, ان مدنی قافلوں میں بھی 3 دن 12 دن آپ نے سنا خواجہ غریب نواز کہاں سے گھر چھوڑ کر اجمیر آ گئے, بلکہ آپ پاکستان کے مزارات کو بھی دیکھیں. سری اولیاء اللہ اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے ملک آئے, ہمارے ملک میں آئے تو یہاں دین پھیلا. آئیے اب ہم چل کر دوسرے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں. تو کم از کم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی تمام اسلامی بھائی ضرور نیت کریں گے, انشاءاللہ ہم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعوت دینا چاہوں گا کہ 10 رجب اور 1 شعبان یہ 2 مدنی قافلے دعوت اسلامی کے 30 دن کے لیے کولمبو, ملائیشیا, تھائی لینڈ, یعنی فار ایسٹ کے ممالک کے لیے سفر کر رہے ہیں. جس پہ ہم تمام تاجران کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے اسلامی بھائی ہیں ان کو دعوت ہے کہ 30 دن کا قافلہ ہے، آئیں بیرون ملک جا کر بھی اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور یہ 30 دن کے قافلے کے اخراجات آپ کے خود ادا کرنے ہوں گے، تقریباً 75,000 روپے خرچہ ہوگا، مگر دعوت اسلامی کے قافلے میں جا کر انشاءاللہ آپ سرکتوں کی خدمت کر سکیں گے۔ تو آپ کو دعوت ہے، اگر آپ اس قافلے میں بھی شامل ہونا چاہیں تو ہمارے ذمہ داران ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں عرض ہے کہ اتنا بڑا دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، یقیناً اس کے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زکات میں، اپنے عطیات میں، خاص طور پہ فصل کا وقت ہے، اپنے عشر میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں اور اپنی زمین کا عشر پورا ادا کریں۔ کچھ لوگ اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، پورا عشر نہیں دیتے، پوری زکات زمین کی نہیں دیتے، جو فصل کی زکات ہوتی ہے اس میں کنجوسی نہ کریں۔ جس رب نے زمین کو حکم دیا، اس نے ہمارے لیے اناج اگایا، اب اسی رب کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ جو حصہ ہے، جو زکات ہے، اس کو پوری ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب کریم ہم سب کو دل کھول کر دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے